شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ صحیح حدیث جب محدثین کے یہاں کہتے ہیں تو اس کے لیے، صحیح حدیث کے لیے ان کے یہاں پانچ کنڈیشن ہیں. پہلی کنڈیشن، پہلی شرط اس کے لیے اتصال سند. اس کے بارے میں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات تفصیل سے آئی. پورا درس آپ کے سامنے اسی اتصال سند کے بارے میں تھا کہ کیسے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ سند متصل ہے یا سند متصل نہیں ہے. اور جب محدثین کے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سند متصل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آئیں پہلی شرط کے بارے میں. آج آپ کے سامنے دوسری شرط اور تیسری شرط کے بارے میں تفصیل آئے گی. دوسری شرط ان کے یہاں یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا راوی، جو بھی اسے روایت کر رہا ہے حدیث کو، وہ راوی عادل ہو. عدل کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو عربی زبان کے لحاظ سے عادل کے معنی میں ہوتا ہے. اس کا روایت کرنے والا راوی عادل ہو، روایت کرنے والا راوی عادل ہو. عادل لفظ یہ ان کے ایک ٹیکنیکل ورڈ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، اسی لیے اس لفظ کو ویسے ہی استعمال کیا جاتا ہے. البتہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو روایت کرنے والا راوی عادل ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عادل ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ کب کسی کو عادل کہا جائے گا؟ اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں اَن يَكُونَ مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ. اگر دیکھا جائے تو اس میں چار طرح سے، چار قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور فسق کی، یعنی جن وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے کوئی مسلمان فاسق ہوتا ہے، یا معاشرے کے جو آداب ہوتے ہیں، جو معاشرے میں ایک شریف ہونے کی علامت ہوتے ہیں، ایسے کسی بھی ادب کی وہ خلاف ورزی کرتا ہو، اگرچہ کہ اسلام کے لحاظ سے وہ چیز حرام نہ ہو، لیکن وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہو، اس کی معاشرے کے آداب کے مطابق نہ چلتا ہو، یہ باتیں پیش کرتے ہیں ایک راوی کے عادل ہونے کے لیے. تو اسی کی اصل آپ کے سامنے پوری وضاحت آ جائے گی کہ عادل کسے کہتے ہیں. یہ جو چار باتیں کہی جاتی ہیں، اس کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور فاسق نہ ہونا. فاسق نہ ہونا، ایک مسلمان کا فاسق نہ ہونا، اور جو معاشرتی آداب ہیں، جو ایک پہچان ہوتے ہیں ایک کسی بھی شریف آدمی کے، جو معاشرے کے رکھ رکھاؤ مانے جاتے ہیں، ان چیزوں کا وہ خیال نہ کرتا ہو، تب بھی اس کی روایت محدثین قبول نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں، سب پوری تفصیل میں آئیں گے آپ، تو ہر ایک کو الگ الگ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو عادل ہو راوی، اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. روایت کرنے والا راوی مسلمان ہو، یہ پہلی شرط ہے، مسلمان ہو. یعنی اگر کوئی بھی روایت کرنے والا غیر مسلم ہو تو محدثین اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے. کیوں؟ پہلی شرط ہے وہ اس کا مسلمان ہونا. اس سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا اگر شرط ہے تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ غیر مسلم نہ ہو, روایت کرنے والا غیر مسلم نہ ہو. تو غیر مسلم کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے. ایسا کیوں؟ اس لیے اس کی بات نہیں مانیں گے. جی اور جی سب سے بڑی جو بات بار جو بات یہ آتی رہتی ہے کہ بہرحال وہ ایک انسان ہے, انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے, جو باتیں بار بار آتی ہیں یہ چیزیں ہی سب ختم کرنے کے لیے شرطیں رکھی گئی. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو کیا شبہ ہم کو ہو سکتا ہے؟ صرف یہ کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے اپنی اس بات میں کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے, اپنی اس بات میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے, باقی اور کوئی چیز نہیں. صرف اس سے بچانے کے لیے حدیث کو کہ کہیں ادنا سا بھی شبہ نہ آ جائے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر دی گئی ہے, اس کے لیے کہتے ہیں اور راوی کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان, عام مسلمان میں نہیں, آگے اس کے لیے اور بھی شرط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے. کوئی بھی غیر مسلم روایت کرتا ہے تو چونکہ اسے آخرت کا خوف نہیں ہے, آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر دے, یا اگر نیچے کے راویوں میں سے ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ مجھ سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی ہے, کسی بھی ایک راوی کا نام لے اور اس میں وہ جھوٹا ہو, وہ حدیث اس سے بیان نہ کی گئی اور کہتا ہو کہ مجھ سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے عادل ہونے کے لیے؟ کہ وہ مسلمان ہو. جب تک مسلمان نہیں ہوگا اس کی روایت قابل قبول نہیں. اس سلسلے میں یہ بھی ہے محدثین کے یہاں, اور یہ خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز یہ رہی کہ بعض لوگ اسلام لانے سے پہلے بعض حدیثیں سنے ہوئے تھے, اسلام لانے سے پہلے یعنی کفر کی حالت میں. کفر کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنے, یا کوئی بھی جو چیز اس زمانے میں ہوئی ہے, کوئی بھی ایک واقعہ اس زمانے کا, اس میں وہ حاضر رہے, اس وقت وہ کافر تھے, بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اسے بیان کیا, لیکن جس وقت سنے تھے وہ, یا جس وقت اس قصے میں اس واقعے میں وہ حاضر تھے, اس وقت مسلمان نہیں تھے. محدثین کہتے ہیں ان کی روایت قبول کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ بیان کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد. ہم جو کہہ رہے ہیں ان کی روایت ہم قبول نہیں کریں گے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کو ان کی انسانیت پر یا ان کی کسی چیز پر یا ان کے نام کی وجہ سے ہمیں ان سے کوئی اختلاف ہے, کچھ نہیں. صرف ایک ہی ڈر تھا, وہ ڈر کیا تھا؟ کہ کہیں یہ جھوٹ نہ بولے. اور جب اسلام لانے کے بعد یہ بول رہے ہیں یہ بات کہ میں اس وقت فلاں موقع پر حاضر تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی, تو اسے قبول کر لیتے ہیں. کیونکہ اب چونکہ یہ مسلمان ہے تو اب وہ ڈر نہیں رہا کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں, تو اسے قبول کرتے ہیں. ابو سفیان کے بارے میں آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جی اسلام کافی دنوں کے بعد انہوں نے قبول کیا ہے. شروع میں مسلمان نہیں تھے, کفار مشرکین کے سردار تھے. صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے, اس میں ہرقل کے پاس بھی آپ نے خط لکھا. جب ہرقل کے پاس خط پہنچا تھا تو ابو سفیان اور اس کے ساتھی اس وقت وہاں اس علاقے میں موجود تھے. ان کو طلب کر کے اس نے اپنے دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے, رسول کے بارے میں. یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ صحیح بخاری میں, وحی کے بیان میں. یہ ساری باتیں ابو سفیان, جو پورا یہ قصہ ہے اس کے ساتھ کب پیش آیا ہے؟ کفر کی حالت میں. کفر کی حالت میں اس نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھی ہیں. اسی وقت اس کے ساتھ یہ چیز پیش آئی تھی, لیکن اس کو بیان کیا کب؟ مسلمان ہونے کے بعد. تو اسے قبول کیا جائے. تو یہ شرط ہے کہ کوئی بھی حدیث جو بیان کرتا ہے راوی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. عادل ہونا کا مطلب پہلی بات مسلمان ہونا ضروری ہے, بیان کرنے کے وقت مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر سننے کے وقت میں یا اس وقت جس وقت یہ بات اس نے سنی تھی یا جس واقعے کے متعلق وہ بات کہہ رہا ہے اگر اس وقت اس نے وہ بات کو کافر بھی رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بیان کرنے کے وقت میں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ پہلی کنڈیشن, اس کا کیا ہونا ہے؟ مسلمان ہونا. یہ ساری باتیں کس کے بارے میں چل رہی ہیں؟ عادل ہونے کے بارے میں چل رہی ہیں. دوسری بات ہم نے آپ سے کہا چار چیزیں جو, یا پانچ چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ, پہلی بات ہم نے کہی اس کا مسلمان ہونا, دوسری بات عاقل ہونا. عاقل ہونا, عاقل کسے کہتے ہیں؟ جو پاگل نہ ہو, مجنو نہ ہو اسے عاقل کہتے ہیں. تو یہاں عاقل سے مراد یہی ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑا بیوقوف ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں بہت چالاک ہوتا ہے تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. یہاں وہ مطلب نہیں, مطلب کیا ہے؟ مجنو نہ ہو, پاگل نہ ہو, دیوانہ نہ ہو, عاقل ہو. یہ شرط رکھتے ہیں اس لیے کہ جو آدمی اگر پاگل ہوتا ہو تو اس کے بارے میں اس کی کوئی بھی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہا کہ اس کا عاقل ہونا ضروری ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں محدثین. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر کوئی آدمی مجنو ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, روڈ پہ گھوم رہا ہے, ہر کوئی جانتا ہے, اس کی بات کا اعتبار ہی کون کرتا ہے؟ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کی بات کا اعتبار ہی کون کرتا ہے جو روڈ پہ چلتا ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ عاقل ہو؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ عاقل ہو؟ یہ کہنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی سوال آتا ہے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ عاقل ہو, ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہاں کوئی کون لے گا ان سے, وہ تو ویسے ہی کہیں گے یہ تو مجنو ہے, پاگل ہے, اس کی بات کا اعتبار کیا؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجنو نہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مجنو دو طرح کے ہوتے ہیں. مجنو دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ایسا مجنو جو ہمیشہ مجنو ہی رہتا ہے, یعنی ہمیشہ روڈ پر آپ اس کو گھومتا ہوا پائیں گے اور ہمیشہ اس کی یہ کیفیت رہتی ہے. تو اس کے بارے میں تو خیر بالکل قطعی بات ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی بھی بات لے گا ہی نہیں, روایت ہی نہیں کرے گا اس سے. ایک مجنو جس کو کہتے ہیں محدثین کے یہاں کہ کبھی وہ کیفیت رہتی ہے اور کبھی آدمی اچھا رہتا ہے, کبھی اچھا بات کرتا ہے, اچھے طریقے سے رہتا ہے ساتھ میں, اور کبھی اچانک الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے. ایک مجنو یہ بھی ہوتا ہے. جب یہاں یہ بات کہی جاتی ہے تو اسی طرح کے مجنو کی بات کہی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بات کوئی کہہ رہا ہو اور اچھی حالت میں کہہ رہا ہو, لیکن اب اس کا کیا اعتبار ہے جب کبھی وہ بہکی باتیں بھی کرتا ہے اور کبھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں اس کا عاقل ہونا ضروری ہے, وہ مجنو نہ ہو, یعنی اس پر کبھی جنون کی کیفیت نہ آتی ہو کہ آدمی کہتا کچھ ہے دماغ سے, سوچتا کچھ اور ہے, زبان سے نکلتا کچھ اور ہے, یہ کیفیت اس آدمی کی نہ ہوتی ہو. کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو. یہ دوسری بات ہے. تیسری چیز ہے بالغ. تو عادل ہونے کے لیے ایک راوی کے لیے کیا شرطیں لگاتے ہیں؟ پہلے تو مسلمان ہو, دوسرے عاقل ہو, تیسرے بالغ ہو. بالغ ہونا بھی شرط ہے اس کی, بالغ ہو. اب یہ سوال بالغ ہونے کے, بالغ ہونے کی کیوں قید لگاتے ہیں؟ ایک بچہ بھی بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ نہ ہو, بلوغت کو پہنچ گیا ہو, کوئی عمر خاص اس کی نہیں ہوتی ہے, لیکن جو بھی بلوغت کی علامتیں ہیں اسلامی کے لحاظ سے اور اسلامی احکام کا مکلف ہونے کے لیے جو شرط ہے, بالغ ہونے سے پہلے کوئی بھی مکلف نہیں ہوتا, گنہگار بھی نہیں ہوتا, اس کی کوئی چیز بھی اس سلسلے میں نوٹ وغیرہ نہیں کی جاتی ہے, اس کے سارے جو بھی اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو سب کی سب معاف ہوتی ہیں. یہ ساری شروعات بلوغت کے بعد ہی ہوتی ہے, اس کے مواخذے کی, اس کے حساب و کتاب کی. تو بالغ ہو یہ شرط لگاتے ہیں, بچہ ہو تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جی بچہ ہو تو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے بات اتنی سیریس نہ ہو. کبھی کبھی بات بچے بڑے سیریس ہوتے ہیں تو کیا اسی بات لے لیں گے جو بڑے سیریس ہوں؟ اب دین کی سمجھ ہونی چاہیے. جی اور بالغ ہونے کی شرط لگاتے ہیں. حالانکہ کبھی ایسا آپ سنتے رہتے ہیں بعض بچے جو بات سنتے ہیں بہت اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں. آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے شریعت میں کہ نابالغ بچے کی امامت صحیح ہے, سنا ہے نہیں؟ اگر اسے قرآن یاد ہو اور وہ مصلی پر کھڑا ہو کر کے امامت کرے تو اس کی امامت درست ہے, یہ مانتے ہیں اس کو. مطلب یہ کہ اس کو چیزیں یاد رہتی ہیں. اگر اس نے حدیث بھی یاد کر لیا ہے اور اسے بیان کر رہا ہے تو پھر کیا پریشانی ہے؟ اس کو تو قبول کرنا چاہیے. نہیں نہیں, بچہ سنا اور یاد کر لیا اور وہ بیان کر رہا ہے بچہ, لیکن محدثین اس روایت کو نہیں لیتے ہیں, اس کو بھی صحیح نہیں مانتے ہیں. یہ بڑے اہم ان کے پوائنٹس ہیں, آپ اسے غور کریں گے. بچہ ہے, ہو سکتا ہے اس عمر کو پہنچ گیا ہو, 11 سال 12 سال, جو سمجھ بھی اس کے اندر آ چکی ہوتی ہے اور جو بات سنا ہے اچھی طرح سے یاد بھی کر لیا ہے. بعض بچے بہت اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں, یاد بھی کر لیا, لیکن پھر بھی اگر بچہ بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے, اس روایت کو قبول نہیں کرتے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ نہیں, کلام بچے کا نہیں ہے, روایت بچے کی ہے. یہاں بھی وہی معاملہ ہوتا ہے. کیا معاملہ ہے یہ؟ جیسے کافر کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جب وہ بیان کر رہا ہے تو چونکہ شریعت کے لحاظ سے ہم اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. بچے کے تعلق سے بھی, بچہ چونکہ مکلف نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ شعور نہیں رہ سکتا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اگر جھوٹ نکل گیا تو اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے. وہ جو پختہ شعور ہونا چاہیے وہ نہیں رہے گا. تو ڈر کس بات کا ہے؟ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. وہی شبہ, معمولی درجے کا بھی کہیں میں نے آپ سے کہا شبہ آتا گیا تو اس کو یہ لوگ رد کرتے گئے, قبول نہیں کیے ہیں اس کو. اب دوسری بات اسی سلسلے, جیسے میں نے کافر کے بارے میں کہی کہ کافر نے اگر کفر کی حالت میں کوئی بات سنی ہو تو اسے اسلام لانے کے بعد بیان کرے تو قبول کر لیتے ہیں. اس کو اچھی طرح سے یاد رہا اور اسلام لانے کے بعد بیان کرتا ہے تو وہ ڈر نہیں رہا جھوٹ بولنے کا, تو اسے قبول کر لیتے ہیں. یہی معاملہ بچے کا بھی ہے. بچپن میں ہی کوئی حدیث سن کر کے اگر یاد کر لیا ہے اور بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے اسی حدیث کو تو قبول کرتا ہے. یعنی بچہ ہونے کی وجہ سے رد نہیں کر رہے تھے بلکہ کس ڈر کی وجہ سے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بچہ ہے اسے وہ احساس نہ ہو قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینے کا وہ احساس نہ رہ جائے, وہ شعور اس کے اندر, چونکہ بچہ ہے وہ شعور اس کے اندر نہیں آئے گا, وہ تو بالغ نہیں ہے. بالغ لوگوں کا مواخذہ نہیں ہے. کبھی کوئی آدمی اس راستے سے غلط طریقے سے نہ آ جائے کہ بھئی آپ تو بچے ہو اگر ایسے بیان کر دو گے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا ہے تو کیا ہے, آپ تو بچے ہو, آپ کی تو پکڑ بھی نہیں ہے. کہیں کسی کے جھانسے میں آ کر کے وہ بیان نہ کر دے, ایسا قبول نہیں کرتے ہیں اس کو. لیکن اگر یہی بچہ بالغ ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے اپنے بچپن میں, تو اس روایت کو قبول کر لیتے ہیں, وہ روایت صحیح ہے. ایسے کتنے صحابہ ہیں جن کو ہم صغار صحابہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنے بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, روایت کرتے ہیں, لیکن یہ روایت کب کی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد تو اسے قبول کیا ہے محدث. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر ہی جب آپ کی وفات ہوئی 13 سال کی تھی, جبکہ یہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ روایت کیا, عبداللہ بن عباس. لیکن ان کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 13 سال کی تھی. کئی حدیثیں آپ پڑھیں گے, بہت سی حدیثیں تو دوسرے صحابہ سے سن کے روایت کرتے ہیں, لیکن ایسی بھی بہت ساری روایتیں آپ پڑھیں گے جو ڈائریکٹ
روایت کرتے ہیں, جبکہ وہ بالغ نہیں تھے اس وقت. لیکن کب بیان کیا انہوں نے؟ بالغ ہونے کے بعد بیان کیا ان سارے, اسے قبول کیا گیا. محمود بن ربیع ایک صحابی ہیں. کون؟ محمود بن ربیع ایک صحابی ہیں, چھوٹے صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا. 5 سال کی عمر تھی ان کی, صرف 5 سال کی عمر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لے کر کے ان کے چہرے پہ کلی کر دیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, منہ میں پانی لے کر کے کلی کیا تھا. 5 سال کی عمر میں اس کو وہ یاد رکھے, بعد میں بیان کیا, وہ حدیث انہی کے ذریعے سے آتی ہے. لیکن یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ جب ان کی عمر صرف 5 سال کی تھی. ان کو یاد رہی یہ چیز, انہوں نے بعد میں بیان کیا اور محدثین نے اسے قبول کیا ہے روایت کو. یہ بات تو صحابہ کی ہے, ایسی دوسرے راویوں کے بارے میں بھی ایسے ہی باتیں ہیں کہ اگر وہ بعد میں بلوغت کے بعد اسے بیان کرتے ہیں تو وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے. تو یہ جو شرط کہی جاتی ہے کہ بالغ ہو, یہ شرط کس کے لیے ہے؟ حدیث کو روایت کرنے کے لیے ہے. حدیث پہلے بھی اگر کوئی سنا ہو بالغ ہونے سے پہلے, یاد کر لیا ہو, تو اگر بعد میں روایت کرتا ہے اسے قبول کیا جائے گا, اس کو پھر محدثین رد نہیں کرتے. تو رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو وجہ؟ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ ہے ابھی شعور نہیں ہے, کہیں کوئی جھوٹی بات اس کی زبان سے اس سلسلے میں نہ نکل جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب تک کیا کیا ہو گیا آپ کے؟ مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو. مسلمان ہو, عاقل ہو اور بالغ ہو, یہ شرطیں آپ کو آئیں. بالغ ہونے کے تعلق سے یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایسے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں نے بچپن میں حدیثیں سنی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے روایت کی ہے. بعد کے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز رہی ہے. محدثین کی یہاں اس پر بحث رہی ہے کہ کس عمر کا بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس عمر میں یہ حدیث سنا تھا اور بعد میں روایت کے لیے تو بالغ ہونا شرط ہے, لیکن میں نے آپ کا حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ شرط نہیں لگاتے ہیں بالغ ہونا, بچپن میں بھی ہو سکتا ہے. تو کس عمر کا بچہ ہو اور وہ کوئی بات سن کر کے اسے حفاظت اس کی کر لے یا اسے یاد کر لے تو ہم اس کی روایت کو تسلیم کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو ذہن میں رکھ کر کے, کس حدیث کو؟ محمود بن ربیع والی حدیث کو, کہ 5 سال کا بھی بچہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس عمر میں یہ بات سنی تھی اور مجھے یاد ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی, اس کی روایت کو صحیح مان لیا جائے گا. کتنا بولتے ہیں وہ؟ 5 سال. بعض لوگ تھوڑا اور زیادہ عمر کی قید لگاتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں جو صحیح بات جو سب پر کا جو اس کے بارے میں زیادہ جو ہے قابل اعتماد رائے رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمر کا اعتبار تو نہیں کریں گے لیکن سن تمیز عربی میں اسے کہتے ہیں, بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اچھی طرح سے کسی چیز کو محفوظ رکھ سکتا ہو. اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں اپنی جو بات سنی ہے کسی بات شخص سے اس بات کو اچھی طرح سے محفوظ رکھ سکتا ہو, اگر اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسے بچے کی روایت بلوغت کے بعد جب وہ روایت کرے تو اسے قبول کر لیا جائے گا. تو کوئی خاص عمر نہیں لگاتے ہیں. کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ کہ بچوں کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے اور یہی صحیح بات ہے. بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت ذہین ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی بعض ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, نہیں وہ تو اس زمانے کی بات ہے, نہیں اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں, ایسے بعض لوگوں کو جانتے ہیں جو ایک مرتبہ سنتے تھے کوئی بات تو یاد کر لیتے تھے. آپ ان کو اخبار پڑھ کے سنا دیجئے, بعد میں ان سے پوچھئے تو ویسے ہی وہ سنا دیں گے. ان کے بچپن کی بات یہ پیش کی کرتے ہیں لوگ, ان کے بچپن کا وقت. تو بعض بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن اس کے لحاظ سے بعض بچوں کا ذہن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. عمر زیادہ ہو جاتی ہے, 10 سال, 11 سال, 12 سال, تب جا کر کے وہ کچھ یاد کر پاتے ہیں, اس کے پہلے انہیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے. اسی لیے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی, لیکن یہ قید لگائی ہے کہ جس عمر میں بچے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اس عمر میں یہ بچہ اچھی طرح سے یاد کر سکتا ہے, تو اس عمر میں اگر اس نے حدیث سنی ہے اور اس کے بعد بلوغت کے بعد روایت کرتا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا, قبول کیا جائے گا. یہ بات اس کے بارے میں, بالغ ہونے کے بارے میں تو باتیں, مسلمان ہونا, عاقل ہونا اور بالغ ہونا. اب چوتھی بات یہ ہے کہ فاسق نہ ہو. کیا ہو؟ فاسق نہ ہو. فاسق نہ ہونے سے مراد فاسق نہ ہو, فاسق نہ ہو. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو کبیرہ گناہ, جو آدمی بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے اسے فاسق کہتے ہیں, یا چھوٹے گناہ مسلسل کرتا ہے اسے فاسق کہا جاتا ہے. بڑا گناہ کوئی بھی آدمی بڑا گناہ کرنے والا فاسق ہے, یا چھوٹا گناہ ہی برابر کرتا رہتا ہے تو کیا ہے؟ فاسق ہے. انہوں نے قید لگائی کہ فاسق نہ ہو. کیوں, یہ شرط کیوں لگاتے ہیں؟ بولیے. جی, کہیں بس ڈر اتنا ہے کہ کہیں روایت کرنے میں وہ جھوٹ نہ بولے. ورنہ حدیث کے معاملے میں ہمیں اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, صرف اس بات کا ڈر کہ جو آدمی کسی بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے یا چھوٹے گناہ مسلسل کرتا ہے, یہ ڈر ہے اس سے کہ کہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے میں جان بوجھ کر کوئی غلط بات نہ کہہ دے, کسی غلط بات کی نسبت نہ کر دے, کوئی جھوٹ نہ بول دے. صرف اسی معاملے میں محدثین کو ضرورت ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یوں تو بڑا سچا ہوتا ہے, پکا ہوتا ہے اپنا, لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کرتا ہے, حالانکہ اپنی زندگی میں وہ کیا ہے, بڑا پکا سچا ہے لیکن گناہ کرتا ہے, کوئی بڑا گناہ کرتا ہے. جب بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو محدثین کہتے ہیں چاہے وہ معاشرے میں کتنا ہی سچا کیوں نہ مشہور ہو, پھر بھی ہم اس کی روایت کو نہیں لیتے. کس شبہ کی وجہ سے؟ کہیں جھوٹ نہ بولتے. اگر محدثین یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ راوی فاسق نہ ہو, کوئی بھی بڑا گناہ اس سے نہ ہوتا ہو, تو آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس کی روایت لے سکتے ہیں؟ یا کسی سے ایک مرتبہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو کیا اس کی روایت لے لیں گے, قبول کر لیں گے؟ تبھی تصور. بلکہ محدثین کے یہاں اگر کسی آدمی کے بارے میں, کسی بھی شخص کے بارے میں اس زمانے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ آدمی اپنی بات چیت میں, صرف حدیث چھوڑیے, اپنی بات چیت میں لوگوں سے جھوٹ بول دیتا ہے, تو اس کی روایت کو پر حکم کیا لگاتے تھے؟ موضوع ہونے کا. یعنی صرف ضعیف نہیں کہتے تھے, بولے کیا کہتے تھے اسے؟ موضوع ہونے کا. کہ جو آدمی اپنی بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے ہمیں ڈر ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے, اس کی روایت پر یہ حکم لگایا کرتے تھے. ان کے یہاں یہ چیز تھی. اگر کسی راوی کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی بات روایت کرتے ہوئے جھوٹ کہہ دیا ہے, جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے, تو ایسے راوی کو لوگ کاذب کہتے تھے اور اس کی حدیث پر بس ایک ہی حکم, یہ موضوع روایت ہے. تھوڑا گنجائش رکھ کے ضعیف ہے, ہو سکتا ہے کہ اس نے یہاں جھوٹ نہ بولا ہو, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ ڈائٹ کیا کہتے ہیں؟ یہ موضوع روایت, بالکل قبول نہیں کرتے. تو ان کو مین چیز یہی چاہیے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ راوی اپنی حدیث کو روایت کرتے ہوئے, اپنی بات پیش کرتے ہوئے کہ مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہے, اسی کے بارے میں اطمینان چاہیے, یقین کا درجہ چاہیے. تو جہاں جہاں شبہ کی گنجائش تھی وہ سارے شبہ کیا کیے انہوں نے؟ ختم کیے. فاسق ہے, صرف شبہ ہے, اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ جھوٹ بولتا ہے, صرف شبہ ہے, پھر بھی اس کی روایت کو قبول نہیں کرتا. اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی مروت کے خلاف جاتا ہے, کس کے خلاف؟ مروت کے خلاف جاتا ہے, تو اس کی روایت کو بھی یہ قبول نہیں کرتے. اب مروت کیا ہے وہ آپ کو سمجھائے, کس کے خلاف؟ مروت کے خلاف. وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مروت, اگر میں آپ کو سمجھاؤں تھوڑا عربی ہے جو آپ جانتے ہیں اس کے لحاظ سے, یہ مروت لفظ کیسے بنا ہوا ہے. مرعو لفظ پڑھا ہوگا آپ نے عربی میں, المرعو, الامرأۃ, پڑھتے رہتے ہیں نہیں, المرأۃ عورت, المرعو مرد آدمی, وہی ہے یہ المروت انسانیت. اگر ہم اردو میں بہت زیادہ اس کو قریبی معنی سمجھانا چاہیں تو مروت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسانیت. ایک راوی کے لیے انہوں نے شرط یہ بھی رکھی کہ اس کے اندر انسانیت پائی جائے, یعنی انسانی تہذیب میں جو رکھ رکھاؤ کی باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں, اس کا بھی وہ آدمی خیال کرتا ہو, اس کے خلاف نہ جاتا ہو. فاسق, اور اس میں فرق یہ ہے کہ فاسق تو شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے, لیکن یہ آدمی شریعت میں وہ چیز جائز ہے اپنی نفس سے, شریعت کے لحاظ سے خلاف ورزی نہیں ہے, لیکن معاشرے کے آداب کے لحاظ سے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, اس کی روایت کو بھی قبول نہیں کرتے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ رکھ رکھاؤ یا معاشرے کے لحاظ سے یہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی امام صاحب ہوں ان کو کرتا پائجامہ پہن کر کے آ کر کے امامت کرنی چاہیے, ٹوپی لگا کر کے اور کرتا پائجامہ پہن کر کے آ کے امامت کرنی چاہیے, کہ رکھ رکھاؤ میں یا ایک تہذیب میں یہ بات آ گئی. ہم یہ سمجھتے ہوئے بھی, ویسے بعض لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ پینٹ پہننا جائز ہے, اگر کوئی آدمی آ کر کے شرٹ اور پینٹ پہن کر کے نماز پڑھاتا ہے تو اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے. جو آدمی پڑھا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے, نہیں, جائز ہونے کے لحاظ سے وہ کر رہا ہے, شریعت میں حرام ہونے کے لحاظ سے نہیں کر رہا, جائز ہے, لیکن اس نے ایسا کیا. محدثین نے کبھی ایسا دیکھا تو اس کی روایت پھر قبول نہیں کرتی. کہتے ہیں جو آدمی معاشرے کے رکھ رکھاؤ کا خیال نہیں کر پاتا ہے, ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جھوٹ نہ بولتے. یہاں بھی پھر وہی مسئلہ ہے, یعنی ڈر ہے کہیں جھوٹ نہ بولتے روایت. جو آدمی معاشرے کے رکھ رکھاؤ کا خیال نہ کر پاتا ہو اس سے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ حدیث میں جھوٹ نہ بولتے, تو یہ تک شرط لگاتے ہیں. مروت کا بھی خیال کرتا ہو, یعنی جو آداب ہیں اس معاشرے کے آداب ہیں, معاشرے میں اس چیز کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں, اس لحاظ سے اس چیز کو لوگوں نے متعین کر رکھا ہے کہ یہ ایسا ہونا ہے اور یہ ایسا ہونا ہے, اس کی بھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے, اگرچہ کہ وہ اسلام کے لحاظ سے گناہگار نہ ہوتا ہو, لیکن اس کا بھی وہ خیال کرتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو میں مثالیں جو ہے دے کے سمجھا رہا ہوں. یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کیجئے, یہاں بہت ساری جگہوں پہ یونیفارم بنا دیے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے یونیفارم؟ آپ کو وہی پہن کر کے وہاں پہ جانا ہے. ایک بچے کے لیے یونیفارم بنا دیا گیا, ایک ٹیچر کے لیے یونیفارم بنا دیا, ایک ڈاکٹر کے لیے یونیفارم بنا دیا گیا کہ ڈاکٹر یہاں پہ آئیں گے جب تو اس یونیفارم میں ان کو رہنا ہے, ایک نرس کے لیے یونیفارم بنا دیا. اسلام میں اس کے علاوہ دوسرا لباس بھی پہننا جائز ہے, یہ کوئی اسلامی حکم نہیں کہ وہی پہننا ہے, لیکن ایک آدمی نہیں خیال کرتا ہے یونیفارم کا, ویسے ہی چلاتا ہے. تو محدثین کے ہاں یہ ہے کہ جو آدمی اس کا خیال نہیں کر پاتا, ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ حدیث بیان کرنے میں بھی اپنی سنجیدگی کو نہ دکھا سکے اور کبھی کوئی غلط بات ایسے ہی جو ہے بیان کر دے. اس لیے کہتے ہیں یہ بھی شرط ہے کہ وہ مروت کا بھی خیال کرتا ہو, جو معاشرے کے آداب ہیں رکھ رکھاؤ ہیں اس کا بھی خیال کرتا ہو, تو ہم اس کی روایت کو قبول کریں گے. میں یہ بات مکمل کرتا ہوں. اس کے بعد اتنی ساری باتیں کتنی ہو گئی ہے, میں نے آپ کو سمجھایا ہے, ورنہ یاد کرنے کے لحاظ سے بہت آسان ہے, پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں راوی عادل ہو. عادل ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, فاسق نہ ہونا اور مروت کے خلاف کام کرنے والا نہ ہو. یہ ان کی جو ہے یہ ہے, اس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں, یہ پانچوں چیزیں اس کے اسلام کے تعلق سے, صرف اس بات سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ کوئی غلط بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کر دے. صرف اس سے بچنے کے لیے اتنی باتیں رکھی ہیں انہوں نے. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی کیا کوئی راوی جس کے بارے میں اتنے سارے کنڈیشن ہوں اس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے, جب وہ روایت کرتا ہے اس کے بعد تو پھر آپ یہ کہیں گے وہ تو انسان تھے انسان. آپ سوچ سکتے ہیں یہ, یعنی کتنی آسانی سے وہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان ہے, انسان ہونے کے لحاظ سے غلطی کر سکتے ہیں. کیوں آپ ان کی روایتوں کو ایسا لے کر کے بیٹھ گیا کہ آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے؟ کیوں یہ بات آپ کہتے ہیں؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اگر یقین نہ کریں تو کیا کریں گے بولیے؟ یعنی اور یہ باتیں کیسے لوگ کہتے ہیں؟ ایسے لوگ جو ان لوگوں کی باتیں بھی بالکل یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں جن کے نہ اسلام کا پتہ ہے, جن کے اگر ان کو کوئی خبر کسی ریڈیو سے, ٹی وی سے یا کہیں اخبار میں آ جاتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ یقین کر لیتے ہیں جو اقراری بیان کرتا ہے, جس کی عام محدثین کے ہاں جس کے لیے شرطیں موجود تھیں. پوری یہ شرطیں یہ سب کی سب کس کے بارے میں ہیں؟ اس کی عدالت کے بارے میں, ابھی ضبط کے بارے میں باقی ہے. تو راوی کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے عادل. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ جو پانچ باتیں میں نے آپ کے سامنے بن کی, اس پانچوں ان پانچوں باتوں کے لحاظ سے آپ اپنے معاشرے میں ڈھونڈیے, آپ کو شاید ایک آدمی بھی نہ ملے. یہ کنڈیشن تھے ان کے یہاں اس راوی کے لیے, اور ہم اپنے بارے میں سوچ کر کے سمجھتے ہیں کہ راوی بھی ایسے ہی رہتے رہے ہوں گے, وہ بھی غلطی کر سکتے. آپ کو ان کا یعنی پورے کنڈیشن کے لحاظ سے آپ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا اس معاشرے میں آدمی. اسی لیے یہ سارے جو کنڈیشن تھے تین صدی ہجری تک چلے. کب تک؟ تین صدی ہجری تک. اس وقت تک جو بھی راوی آتے تھے, تقریباً حدیث کی کتابیں بھی لکھ دی گئی تھی تو بعد میں اتنا تو مسئلہ بھی نہیں رہ گیا تھا, وہ اس وقت تک اتنی کڑی شرطیں رکھی گئی تھیں. بعد میں خود یہ ہوا, بعد کی جو چیزیں روایت کی جاتی ہیں جو بہت سارے قصے اور چیزیں تاریخی جو ہے باتیں بعد میں, تو اس کو قبول کرنے کے لیے اتنی زیادہ شرطیں نہیں لگاتے ہیں, کیونکہ معلوم ہے کہ اگر تین جو ہے صدیوں کے بعد اگر آپ تلاش کریں گے تو ان پوری شرطوں کے ساتھ آدمی ملنا آپ کو مشکل ہو جائے گا. تو بعد میں امام زہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعد کے راویوں میں اتنی ساری کڑی شرطیں نہیں لگائی جائیں گی جو پہلے لگائی گئی تھی, کیونکہ بعد میں حافظے پر روایتوں کا اعتماد بھی نہیں رہ گیا تھا, زیادہ کتابیں سب لکھی جا چکی تھیں تو زیادہ اعتماد کس کے اوپر ہو گیا ہے؟ کتابوں پر ہو گیا ہے, تو پھر وہ بات بھی نہیں رہ گئی تھی جو پہلے تھی. ہاں آپ آپ بولیے پہلے اس کے بعد. سب کے یہاں یہ جو بتایا میں نے آپ کو یہ سب کے یہاں ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں. جیسے جیسے یعنی یہ آیا معاملہ کہ یعنی پہلے تو میں نے شروع میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ راوی کا عادل ہونا یا ضابط ہونا, یہ دونوں کنڈیشن قرآن اور حدیث سے لیے گئے ہیں. کس سے؟ قرآن اور حدیث سے. قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا, اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو. تو اس سے محدثین نے یہ لیا کہ فاسق کی خبر جو ہے نہیں لی جائے گی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی خبر لی جانی ہے اسے عادل ہونا چاہیے فاسق کے مقابلے میں. جب فاسق کی نہیں لی جائے گی تو کافر کی, کافر کی بدرجے والا نہیں لی جائے گی. بچے کو آپ فاسق نہیں کہہ سکتے, فاسق ہونے نہ ہونے کا حکم کب لگتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد. تو بالغ ہونا ضروری ہے اس کے لیے. تو عادل ہونے میں یہ ساری باتیں خود بخود آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے کسی مجنو پر فاسق ہونے کا لفظ نہیں لیتے, مجنو کو فاسق نہیں کہا جاتا, عاقل ہونا اس کے لیے ضروری ہے. تو اصل تو یہ قرآن اور حدیث سے ہی لی گئی ہیں شرطیں یہ, اسی لیے ان شرطوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا محدثین کہ یہ کنڈیشن ہے کسی راوی کی حدیث کو قبول کرنے کے لیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا. اور جب سے لوگوں نے حدیثیں روایت کرنی شروع کی ہیں اسی وقت سے یہ کنڈیشن بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہے. سب سے پہلے صحابہ اکرام نے اس کو اپنایا, سب سے پہلے کس نے اپنایا؟ صحابہ اکرام نے اپنایا. کئی صحابہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم رہتے تھے تو ہم جو باتیں بیان کرتے ہیں ساری باتیں ہم ڈائریکٹ نہیں سنتے تھے, بلکہ جو مجلس میں رہتے تھے وہ سنتے تھے, وہ ہم سے بیان کرتے تھے, ان سے سن کر کے ہم بھی روایت کرتے تھے, اور ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا, کوئی بھی جھوٹ بولے گا فوراً پکڑ جائے گا, وہی آ جائے گی آسمان سے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور صحابہ ہی دوسرے صحابہ سے بیان کرتے تو قبول کر لیتے تھے, لیکن یہی صحابہ اگر دوسرے لوگ بیان کرتے تو ذرا احتیاط کرتے تھے, دیکھتے تھے بیان کرنے والا کون ہے. تو بیان کرنے والے کو دیکھنا وہ کس پہلو سے تھا؟ اسی پہلو سے تھا کہ اس کی بات قابل اعتبار ہے یا نہیں, یہ آدمی ہے کون. یہ کس کے بارے میں دیکھتے تھے؟ تابعین کے بارے میں, جن کی اکثریت نیک تھی. صحابہ میں کل کی بات ہے, پورے کے پورے صحابہ کیا ہیں؟ عادل مانے جاتے ہیں. تو یہ عادل کی جو قید لگاتی ہے لگائی جاتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تابعین سے شروع ہوتی ہے. صحابہ کو پورے کے پورے کو عادل مانا جاتا ہے, تابعین کی اکثریت عادل تھی, لیکن وہاں صحابہ یہ دیکھا کرتے تھے, تابعین کے اندر دیکھا کرتے تھے. اگر ان میں سے کوئی بات کہتا کہ فلاں صحابی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے تو فوراً قبول نہیں کر لیتے تھے, پہلے معلوم کرتے تھے کہ ہاں واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو یہ سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا, بعد میں یہی سلسلہ چلتے چلتے باقاعدہ کتابی شکل میں یہ چیزیں بعد میں لکھی گئی ہیں, لیکن عمل میں یہ چیزیں پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. کس کے؟ امام زہبی کہتے ہیں کہ متقدم اور متاخر میں فرق کیا جائے گا اس سلسلے میں, اور فرق کرنے کے لیے جو حد ہے جو دونوں کے درمیان, وہ تیسری صدی ہجری کا آخری ہے. وہ متقدم متاخر کی بات کرتے ہیں, تو متاخر روات میں وہ سارے کنڈیشن جس طرح کے پہلے کے راویوں میں لگائے گئے تھے اس کو ہلکا کر کے لگائیں گے جو پہلے کے مقابلے میں, کیونکہ پہلے مکمل اعتماد اسی پر ہوتا تھا. اگر اس کے پاس کتاب ہے تو ٹھیک ہے, کتاب نہیں ہے تو وہ جو روایت کرتا تھا اسی پر ہوا کرتا تھا. لیکن تیسری صدی ہجری تک تقریباً جو مشہور کتابیں آپ کو حدیث کی سنتے رہتے ہیں وہ آ گئی تھیں, تحریر میں آ گئی تھیں, تو بعد کے راویوں کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں اتنی سخت کنڈیشن وہ نہیں لگاتے. ہاں ہو گیا, یہ ہم نے کہا آپ کو عادل ہونا, یہ دوسری کنڈیشن, اتصال کے بعد یہ دوسری کنڈیشن ہے عادل ہونا. اب تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ ضابط ہونا. تیسری کنڈیشن ہے ضابط ہونا, راوی کا ضابط ہونا. ضابطہ سے ہے یہ عربی زبان میں, ضابطہ اسی سے ہے یہ ضابط ہونا, راوی کا ضابط ہونا. اس کے بعد محدثین کہتے ہیں یہ ضبط دو طرح سے ہوتا ہے راویوں کے تعلق سے, ایک کو ضبط صدر کہتے ہیں اور ایک کو ضبط کتاب کہتے ہیں. حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پہلی کنڈیشن آپ کے سامنے آئی کہ اس کا سند کا متصل ہونا ضروری ہے, دوسری آئی کہ راوی کا عادل ہونا ضروری ہے, تیسری کنڈیشن ہے راوی کا ضابط ہونا. راوی کا ضابط ہونا, راوی کا ضابط ہونا, راوی کا ضابط ہونا. ضبط دو طرح سے ہوتا, ضبط صدر اور ضبط کتاب. میں اسی کی پوری وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ذرا میں بیٹھ کے ہی آج وضاحت کروں گا زیادہ, ٹھیک ہے؟ اسی کی ابھی میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں, صرف آپ کے ذہن میں یہ الفاظ رہیں, یہ ٹیکنیکل جو ان کے وہ ہیں استعمال میں وہ ذہن میں رہے, اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں یہ ضابط, ضبط صدر اور ضبط کتاب. یہ الفاظ آپ کے سامنے ہوں اور اس کی شرح ہم آپ کو کر رہے ہیں, اس سے باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. ضبط کا پورا تعلق یاد کرنے سے ہے. کس سے ہے یہ؟ یاد کرنے سے ہے. جیسے عدالت کی بات کی, عادل ہونا, اس کا پورا تعلق راوی کی شخصیت سے تھا کہ راوی کے بارے میں کوئی شبہ بھی نہ ہونے پائے کہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور اس کا پورا تعلق کس سے ہے؟ یاد رکھنے سے ہے. یاد رکھنے میں اتنا یقین ہو جائے کہ غلطی کرنے کا شبہ نہ ہو. میں پھر سے کہوں اسی بات کو, ہم جو عادل ہونے کی جو قید شرط لگاتے ہیں اس کا پورا تعلق کس سے؟ وہ آدمی جان بوجھ کر کے جھوٹ اس سے ہو گیا ہو, ایسا کہیں ہلکا شبہ بھی نہیں رہنا چاہیے. اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں, وہ آدمی جھوٹ تو نہیں جان بوجھ کر کے, لیکن غلطی تو ہو سکتی ہے, انسان ہے, کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی. تو غلطی کرنے کا بھی ادنا شبہ نہ رہ جائے, اس کے لیے یہ شرط ہے, یہ کنڈیشن ہے کہ راوی کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. غلطی نہ ہوئی ہو یہ پہچاننے کے لیے, یہ معلوم کرنے کے لیے وہ کیا قید لگاتے ہیں؟ راوی کا ثابت ہونا. اب راوی کے ثابت ہونے میں, حدیث کو یاد کرنے میں اس زمانے کے لحاظ سے اس کی دو شکلیں تھیں, اس کی دو شکلیں تھیں. اسی لیے دو قسمیں کرتے ہیں, ایک کو ضبط صدر کہتے ہیں اور ایک کو ضبط کتاب کہتے ہیں. ضبط صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی بات روایت سنا اور سن کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا, قلم اور کاپی لے کر کے نہیں بیٹھے بلکہ صرف سنا اور سن کر کے یاد کر لیا, اسی کو ضبط صدر کہتے ہیں. سنا سن کر کے یاد کر لیا, جو بات سنی تھی سن کر کے یاد کر لیا, اسے ضبط صدر کہتے ہیں. ضبط کتاب کہتے ہیں کہ جو بات سنی اسے نوٹ کیا, لکھ لیا, اسے ضبط کتاب کہتے ہیں. تو راوی کا ثابت ہونا دونوں لحاظ سے ہو سکتا ہے, یا تو سن کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہو تب بھی اسے ثابت کہا جائے گا, یا لکھ لیا ہو اسے تب بھی اسے ضابط کہا جائے گا. لیکن ان کے لیے, اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے, کب وہ ضبط صدر مانتے ہیں کسی کا؟ یاد کرنے کی صلاحیت ہر انسان میں ہوتی ہے, لیکن کیا ہر انسان کو, ہر راوی کی روایت کو وہ مان لیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ضابط ہم کب مانیں گے اس کو, جب وہ سننے کے بعد اپنے سینے میں اس طریقے سے محفوظ کر لے کہ جب اس سے کہا جائے فوراً اسے بیان کرے, جس وقت بھی کہا جائے فوراً بیان کرے, تب اسے ضابط کہا جائے گا اور اس کی حدیث کو صحیح کہا جائے گا. عربی میں اس کو کہتے ہیں ایہ فضا, میں عربی کے الفاظ آپ کو بیان کر رہا ہوں لیکن میں نے اردو میں ہی آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں ایہ فضا ما سمعہ من حیث یتمکن من استحضارہ متا شاء, کہ جو سنا اس کو اس طریقے سے یاد کر لے کہ جب چاہے اسے فوراً بیان کر دے, تو اسے ضابط کہا جائے گا, ورنہ اسے ضابط نہیں مانا جائے گا. اتنا مضبوط حافظہ کہ جب چاہے فوراً بیان کر دے, اس طرح کے یاد کرنے والے لوگ آج کے زمانے میں آپ کو نہیں ملیں گے. جب چاہے, اگر ہم کو اس طرح کی کوئی چیز یاد ہوتی ہے, میں مثال دوں تو سورہ فاتحہ ہے. کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. جیسے آج ہم سورہ فاتحہ یاد کیے ہوئے ہیں, ایسے اگر کسی راوی کو حدیث یاد ہوتی تھی تب محدثین قبول کرتے, تو کہتے تھے یہ راوی ضابط ہے, اس کی روایت صحیح ہے, عادل ہونے کے بعد ضابط. جیسے ہم کیا یاد کیے ہوئے ہیں؟ سورہ فاتحہ یاد کیے ہوئے. ویسا میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ ہی ایسی سورہ ہے, اور کچھ آخری پارے کچھ اور صورتیں بھی ہوں گی کہ کبھی بھی آپ سے کہا جائے تو فوراً آپ اس کو سنا سکتے ہیں, ورنہ بقیہ آپ کہیں سے بھی, بڑے سے بڑے حافظ کو بھی آپ کہیں سے پوچھیں, تو جو رمضان میں تراویح سناتے ہیں ان کو بھی دن میں रिपीट करना पड़ता है, उसके बगैर वो भी नहीं पढ़ाते। अगर किसी से ये कहा जाए कि आप ये सुनाओ, कहेगा नहीं मैं एक बार तो देखने के बाद सुनाता हूं, तो वो साबित नहीं है मुहद्दिसीन के। जो रमजान में तरावी सुनाते हैं दिन में पढ़ने के बाद, और कोई भी हाफिज जो रमजान में तरावी सुनाते हैं वो कम से कम दसी उम्र से दिन में पढ़ते हैं, याद रख लीजिएगा ये, तब वो सुनाते हैं, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, नहीं सुनाते। बगैर उसका इआदा किए, बगैर रुजू किए वो नहीं सुनाते, जबकि उसमें से बात बहुत ही अच्छे हाफिज होते हैं, लेकिन उनका भी ये मामला है, दिन में जरूर पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़े तो उस रात जरूर भूलेंगे, बहुत ज्यादा भूलेंगे, क्योंकि वो एतमाद भी कम हो जाता है उसको। ये आज के जमाने के बड़े बड़े हुफाज की बात बोल रहा हूं मैं आपको, जो बहुत ज़हीन लोग हैं, तो उस जमाने की ज़हानत का अंदाजा लगाइए कि उन्होंने क्या शर्त रखी है कि उनको हदीसें बिल्कुल वैसे ही याद हों जैसे हमको सूरह फातिहा याद है, तब उनकी रिवायत को कबूल करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक मतलब आपसे ये बात कही थी, लेकिन आज तरतीब में ये बात आई है तो मैं आपको बयान कर रहा हूं। जब्त सदर इसे कहते हैं, रावी का साबित होना ये फर्ज है, ये शर्त है, ठीक है। हाँ, अब ये शर्त क्यों रखते हैं, इतनी कड़ी शर्त कि शुबहा ना हो, गलती कर जाए, कोई लफ्ज बयान किया हो उसको भूल ना गया हो, कहीं शुबहा ना हो जाए, उसके लिए ये बातें पेश की जाती है। उसके बाद ज़ब्त किताब का मतलब ये होता है कि जो बात बयान की है शेख ने उसको नोट कर लिया, उसे नोट कर लिया, जहन में तो याद नहीं रखा लेकिन लिख करके याद किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के बाद के दौर तक भी ऐसे बहुत से रावी थे जो हदीसें लिखे थे, सहाबा में भी थे, ताबईन में भी थे, ताबईन में ज्यादा थे, और अतबाए ताबईन में उनसे भी ज्यादा थे, वो हदीसें लिखा करते थे। तो इसको ज़ब्ते किताब कहते हैं। उसके लिए शर्त क्या है उनके, हम कब साबित मानेंगे रावी को, जैसे हमने अभी आपको कहा सीने में याद रखने के ताल्लुक से कि इतना कवी हाफिजा हो और इतना अच्छा याद हो कि जब चाहे उसे बयान करे। ज़ब्ते किताब के लिए पहली शर्त उनके यहाँ ये है कि लिखने के बाद उस्ताद की किताब के साथ उसकी प्रूफ रीडिंग करें। इसको अरबी में मुकाबला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकाबला, यानी लिखने के बाद देखे कि ये बिल्कुल सही है जो मैंने लिखा या नहीं लिखा। पहली गलती की जगह, ये गलती की जगह क्या है, कोई भी कह सकता है लिखने में गलती हो सकती है, हो सकती है नहीं, ये बिल्कुल बात है, समझ में आने वाली बात है, लिखने में गलती हो सकती है, ये शुबहा था। उन्होंने कंडीशन ये लगाई कि लिखने के बाद अपने शेख की किताब के साथ रिवायत को मिला करके देखे जो लिखा है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, अगर गलती हुई है तो उसकी इसलाह करे। उस रावी की रिवायत को कबूल नहीं करते जिसने लिखने के बाद शेख की किताब के साथ अपनी लिखी हुई अहादीस की प्रूफ रीडिंग ना की हो, नहीं करते, ये कंडीशन है उनके यहां। उसके बाद लिख करके रख दिया, घर में गए और घर में ले जाकर के रख दिया, बच्चे होते हैं घर में, बहुत से लोग होते हैं, हो सकता है आपकी नोटबुक उठा करके उसमें कुछ लिख दिया हो, कुछ मिटा दिया हो। दूसरी कंडीशन ये लगाते हैं कि अपनी किताब की हिफाजत की हो, इतनी हिफाजत की हो कि कोई भी आदमी उसमें कमी ज्यादती, किसी का हाथ वहां तक पहुंच करके उसमें कुछ मिटा दिया हो, कुछ ज्यादा कर दिया हो, ये मुमकिन ना हो। उसके बाद वो अपनी किताब देख करके जब रिवायत करता है कि यह हदीस मैंने फलां से सुनी है, तब कहते हैं ये रावी साबित है और इसकी रिवायत क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। अब इतने सब के बाद भी हम ये कहें कि उससे गलती, वो इंसान है, गलती हो सकती है, गलती होने का इम्कान है, फिर हमें कैसे यकीन हासिल होगा कि सिर्फ ये कहने की वजह से कि हदीस सही है, एक ही रावी है, हदीस सही है, हम कैसे यकीन कर लें, वो तो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। बात समझ गए आप मेरी, ये तीन जो है बातें आपके सामने आई, दो कंडीशन बाकी रह गए हैं, इंशाल्लाह वो आइंदा हफ्ते। हाँ बोलिए।
बहुत
फिर असल जितने लोगों ने ये बातें कही हैं इस तरह की, सही बात यह है कि उनको मुहद्दिसीन के इस काम का और हदीस कब सही कही जाती है उसका सही अंदाजा नहीं है, सही इल्म नहीं है। सही बात यही है, अक्सर ये बातें उन लोगों ने की हैं जो लोग इस काम से सही तरीके से वाकिफ नहीं है, कि सिर्फ ऊपर से ये सोचते हैं कि वो तो इंसान थे, रिवायत करने वाले इंसान थे। यही बात जहन में बैठ करके और हमेशा उसी पहलू से सोचते हैं तो ये बातें कहते हैं। वरना अगर आप देखें जैसा कि आपके सामने बातें आ रही हैं, इसीलिए कहा था जो आदमी इस मैदान में आगे बढ़ जाता है, उसकी तहकीक में आगे चला जाता है, उसका उसके ताल्लुक से उसका इत्मीनान बहुत ज्यादा हो जाता है कि जो आखिरी हद है कि इंसान की तहकीक की, वहां तक इन्होंने तहकीक के बाद ही हुक्म लगाया कि हदीस सही है। वो आखिरी हद है इंसानी, कोई लेवल उसका छोड़ा नहीं है। अभी आप इतने ही में समझ रहे हैं कि अभी दो कंडीशन बाकी हैं, हालांकि अभी दो कंडीशन बाकी हैं, इतने में ही आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल लेवल इतना ऊंचा है कि मानना चाहिए, यकीन करना चाहिए उसके ऊपर और किसी तरह की इसमें शुबहे की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। इतना ऊंचा लेवल है इसका, तहकीक का ये बहुत ऊंचा लेवल है। आज हम उसके मुकाबले में बहुत ही कम दर्जे की बातें होती हैं तो उसे तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये इतने ऊंचे दर्जे, इतने ऊंचे लेवल पर तहकीक जो हुई है उसके बारे में हम खामखा शुबहा जो है पैदा करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में आज के दौर में आप देखें बहुत सी चीजें जो बड़े से बड़े रिसर्च के दावे किए जाते हैं, इसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है अगर आप देखेंगे, लेकिन लोग उसे मान लेते हैं और उसको अगर कुरान के खिलाफ भी जाए तब भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इस हद तक बात हो जाती है। ये बातें थी आपके इस जिसके ताल्लुक से। इंशाअल्लाह अगर आप चाय से फारिग हो जाएं तो दूसरा जो है सब्जेक्ट शुरू किया जाता है। बकिया दो शर्तें इंशाअल्लाह आइंदा हैं, अभी दो और बातें, तब तक ये तीन याद रहेंगे, याद रहेंगे नहीं, इसके साथ शादी होना और बाहर होना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है।